جنت اور جہنم کے درمیان کا مذاکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کو خطاب کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ تو میری رحمت ہے, تیرے ذریعے سے میرے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں میں رحم و کرم کرتا ہوں. حقیقت کے اندر جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے, اور خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو جنت ہو یا جہنم ہو, دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, مشیت سے, چاہت سے کام کرتے ہیں. جنت جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ضعیفوں, مسکینوں, نیک لوگوں کے لیے, وہاں پر جہنم ظالموں اور متکبرین کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے. گویا کہ دونوں کے دونوں اللہ کے حکم اور مشیت سے ہیں, اسی لیے کسی کو کوئی ایسی فضیلت حاصل نہیں کہ دوسرے پر برتری ظاہر ہو جاوے. جنت کو جہنم پر نہیں, جہنم کو جنت کے اوپر نہیں. انما انت عذابی, اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے کہ تو میرا عذاب ہے, جس تیرے ذریعے سے میں میرے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. آگے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے بھر دینا ہے, یعنی قیامت کے دن جنت کو بھی بھر دیا جائے گا, جہنم کو بھی بھر دیا جائے گا. جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رجل کو جہنم کے اوپر رکھ نہ دیوے, یعنی جتنے گنہگار لوگ ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد بھی جہنم کہے گی ہل من مزید, ہے ابھی اور لوگ لاؤ, میرا پیٹ ابھی خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا رجل جہنم کے اوپر رکھ دیں گے تو جہنم بولے گی قط قط قط. اب رجل متشابہات کے قبیل سے ہیں, تو جہنم یہ بولے گی بس بس بس, کافی ہے کافی ہے کافی ہے. بس اس وقت کے اوپر جہنم بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا. ویوزوا, اس کے حصوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا, یعنی جہنم سمٹ جائے گی. ایک چیز پھیلی ہوئی ہو تو تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں کپڑے پر, لیکن جب کپڑا سمیٹ لو تمام چیز آپس کے اندر ایک دوسرے میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ اللہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے جس سے مخلوق کے اوپر ظلم ہوئے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جہنم آواز لگا رہی ہے ہل من مزید. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کو جنت ملنی چاہیے ان کو بھی جہنم میں بھیج دے, قادر مطلق ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے کہ جس سے کسی مخلوق کے اوپر ظلم ہونے پاوے. اور رہی جنت, یعنی جنت بھی بہت وسیع ہے, اس کو بھرنے کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے. ایسی مخلوق پیدا کریں گے جنہوں نے زندگی کے اندر دنیا میں کوئی عمل ہی نہیں کیا, یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا. یہ مخلوق ڈائریکٹ آخرت کے اندر نئی پیدا کی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق کو جنت میں داخل کر کے جنت کی خالی جگہ اس سے پر فرما دیں گے. تو جنت کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے گی, اور وہ آخرت ہی کے اندر پیدا کی جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ جنت کا تعلق اللہ کے فضل و کرم سے ہے اور جہنم کا تعلق عدل اور انصاف سے ہے. جہنم میں پہلے انہی لوگوں کو بھیجا جو اس کے مستحق تھے, پھر باقی جگہ بھرنے کے لیے رجل کے ذریعے سے اللہ اس کو بھریں گے. جبکہ جنت فضل و کرم بھر کہ اس کی خالی جگہ بھرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا ہوگی جو آ کر کے جنت کی خالی جگہ بھر دے گی. جنت ہو یا جہنم, دونوں کے دونوں اور مومن اور کافر, کوئی اللہ کے جمال کا مظہر ہے تو کوئی اللہ کے جلال کا مظہر ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. چلو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر برابر لوگوں کو ڈالا جائے گا, جتنے جہنمی ہیں ان کو باری باری سب بسب برابر ڈالا جائے گا. اور جہنم بھی یوں کہتی رہے گی ہل من مزید. دیکھو, کسی چیز کی وسعت کی تعبیر کے لیے اس سے اچھی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. جیسے کہوے نا, ان کا پیٹ کتنا بڑا کا 15 روٹی کھا جاوے اتنا بڑا. بھائی, ان کا پیٹ کتنا بڑا, 2 کھنچی بریانی جتنا. یہ ایک مقدار ہے پیٹ ناپنے کی, لیکن یہ ایک اعلیٰ ترین مقدار ہے کہ بھائی ان کو تو اپنے جتنا بھی دیوے نا حقیر میں یہی کہیں گے اور ہو تو لاؤ. یہ ہیں اعلیٰ تعبیر, بلیغ تعبیر جہنم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے. تو کہا یہاں تک کہ رب العزت اس پر اپنے قدم کو رکھ دیں گے تو جہنم کا بعض حصہ بعض کے قریب آ جائے گا, اور جہنم بولے گی قط قط قسم ہے آپ کی عزت کی اور آپ کی کرم کی, یعنی میں بھر گئی, بس بس اب کچھ نہیں چاہیے. اور جنت کے اندر بھی برابر لوگ داخل ہوتے رہیں گے. فضلن, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں بھی بہت سے لوگ داخل ہوتے رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور وہ نئی مخلوق جنت میں جا کے کے رہے گی, اور جنت کی زائد جگہ پوری اس سے بھر جائے گی. دیکھو, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, کسی بھی مخلوق کو بغیر گناہ جہنم میں ڈال سکتے ہیں, کسی بھی مخلوق کو بلا عبادت جنت میں داخل کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ایسا ہے کہ لا یسألو اما یفعلو وہم یسألون, اللہ جو کرے کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا, لیکن اللہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ بے قصوروں کو جہنم میں ڈال دے اور بغیر ایمان عمل کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے, ایسا نہیں کریں گے. جی دیکھو اوپر والی حدیث کے اندر آخری سطر میں دو مرتبہ فضل کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہیں جنت کی زائد جگہ. ولا یزال فی الجنت فضل، یعنی جتنے مستحقین جنت ہے ان سب کے داخل ہونے کے بعد بھی جنت کے اندر کچھ فاضل اور زائد جگہ بچی رہے گی، اس میں نئی مخلوق پیدا ہوگی. کہتے ہیں کہ کتاب الرقاق میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ تذکرہ آیا، حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو گھیر لیا گیا ہے ناپسندیدہ اعمال سے. یعنی انسان کی طبیعت کو جو عمل ناپسندیدہ ہوتا ہے اس کی برکت سے جنت ملتی ہے. ظاہر ہے کہ نفس انسان کا ایسا ہے کہ عبادت کرنا، اطاعت کرنا، حرام سے بچنا اس کو بہت ناپسند ہوا کرتا ہے، لیکن اسی کی برکت سے اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل کو فرمایا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھو، فنظر الیہا. دنیا میں بھی بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ بنگلہ بنانے کے بعد چھوٹوں کو کہتے جاؤ ذرا بنگلہ دیکھو نہیں کیسا بنا. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدھا جنت کو پیدا فرمایا. اس کی تعمیر کے اندر ملائکہ کی بھی مدد نہیں لی گئی، ان کو بھی کام نہیں سونپا گیا، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو جبرائیل گئے، جنت کو غور سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو پیدا کیا ہے وہ بھی دھیان سے دیکھا. پھر آئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اب رپورٹ دے رہے ہیں کہ جبرائیل نے کیا دیکھا اور کیا ان کا تبصرہ ہے. فقال، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہونے کی آرزو کرے گا. یعنی آپ نے اتنی نفیس، اتنی عمدہ، اتنی شاندار جنت بنائی ہے کہ جو بھی اس جنت کی نعمتوں کو سنے گا وہ اس میں داخل ہونے کی آرزو اور امید کرے گا، داخل ہونے کی کوشش کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیز کے ذریعے گھیر لیا. یعنی اولاً جبرائیل کے سامنے یہ بات نہیں لائی گئی کہ جنت کس کو ملے گی، صرف جنت کی نعمت بتائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیز کے ذریعے جنت کو گھیرا، یعنی یہ جنت نفس کو ناگوار اعمال کی بنیاد پر ملے گی. وہ بات جبرائیل کے سامنے آئی. ثم قال، پھر جبرائیل کو کہا کہ جاؤ، دوبارہ جاؤ اور دھیان سے جنت کو دیکھو. اب جبرائیل گئے، دوبارہ دیکھا اور آ کے کیا کہنے لگے، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، مجھے یہ ڈر ہے کہ اب اس جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. یعنی پہلے بلا سبب جنت دکھلائی جبرائیل کو کہ جنت کس کو ملے گی، کون مستحق ہوگا وہ نہیں دکھایا گیا، مطلق جنت دکھائی گئی. تو جبرائیل نے کیا تبصرہ کیا، اللہ جو بھی سنے گا نا وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا. پھر جنت میں جانے والے کون، کن اعمال پر جنت ملے گی، وہ اللہ نے جبرائیل کو دیکھنے کے لیے دوبارہ بھیجا. تو آ کے کیا کہنے لگے، اللہ، جنت میں لے جانے والے اعمال تو بہت مشکل ہے، لگتا ایسا ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں، کہ صبح میں اٹھنے کا، فجر پڑھنے کی، رات کو عشاء پڑھنے تک سونے کا نہیں، نہ سب حرام چیزوں سے بچنے کا، یہ تو بہت اگرا کام، کون جائے گا ایسی جنت کے اندر. دو زیارت ہو گئی جنت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ. جبرائیل گئے، جہنم کو دیکھ کر کے آئے تو آ کر کہنے لگے، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا وہ कभी दाखिल होने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जिसने भी सुन लिया कि ये जहन्नम है, ऐसी डेंजर है, तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो कभी जहन्नम के अंदर न जावे, अपने आप को जहन्नम से बिल्कुल लिया तौर पर बचा बचा करके रखे। जो भी देख लेगा जहन्नम को उसका हाल यही होगा। अब इस मर्तबा में भी यही हुआ कि जिब्राइल को ये नहीं दिखाया गया कि जहन्नम की नामाल की वजह से मिलेगी, ऐसे ही जहन्नम दिखाई गई और उनका तबसेरा आ गया। फहफहा विशावादी, फिर नफ्स की पसंदीदा चीजों के जरिए जहन्नम को घेर लिया गया, यानी जिन जो आमाल करने की बुनियाद पर जहन्नम मिलेगी वो जहन्नम के चारों तरफ लगा दिए गए, और वो सारे आमाल वो थे जो नफ्स को बहुत अच्छे लगे। मरगूब बातें तबा, नफ्स की चाहत वाली चीजें, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये शहवात की लिस्ट अल्लाह ने गिनवाई, ये सब चीजों के चक्कर में पड़ के इंसान जहन्नम में जाएगा। उस लिस्ट में पहला नंबर मिस का है। तो फरमाया कि फहफहा बिशहवाती सुम्मा काल, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए जिब्राइल जाओ और जहन्नम को देख करके आओ। अब जो जिब्राइल गए और आके कहने लगे मेरे रब आपकी इज्जत की कसम, मुझे तो ये डर है कि कोई भी बचने वाला नहीं है जहन्नम से, मगर ये कि वो दाखिल होगा। यानी जहन्नम के चारों तरफ ललचाने वाली ऐसी ऐसी चीजें रखी गई है कि हर इंसान का नफ्स ललचा ललचा करके इसी जहन्नम के अंदर आकर के गिरेगा, कोई बचने वाला नहीं है। ये जिब्राइल ने आकर के भी आकर के सुना। तो अव्वलन देख के जिब्राइल ने ये तबसेरा किया था कि जो भी उसको उसके मुतालिक सुनेगा डर के मारे उससे दूर रहने की ख्वाहिश करेगा, लेकिन जब उसके असबाब देखे तो कहा ये तो कोई बच्चे ऐसा लगता नहीं है, सब असबाब ऐसे के दिल को लुभाने वाले ललचाने वाले, हर एक उन असबाब के जरिए जहन्नम में आकर के गिरेंगे। इसका खुलासा ये निकला कि जन्नत का इहाता ऐसी चीजों से कर दिया गया है जो नफ्स को नागवार है, मुराद शरीही उमूर जो नफ्स पर नागवार हो, इताअत और गुनाहों से बचना उस पर जन्नत, और नफ्स की लालच और पसंदीदा चीजों पर जहन्नम। जी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमको एक नमाज पढ़ाई, किसी नमाज का वक्त होगा, और फिर उसके बाद हुजूर मिंबर पर तशरीफ ले गए। अब नमाज और मजमा यही तो फायदा उठाने का मौका है, जो इस वक्त हमारे इम्मा और उलमा ने इससे फायदा उठाना छोड़ दिया कि लोग नमाज में आएंगे मस्जिद में जुड़ेंगे तो नमाज के बाद दो मिनट एक नेकी सुना दी एक गुनाह सुना दिया ताकि लोग नेकी पर अमल करे गुनाह से बचे, कोई मसला बता दिया, कितना अच्छा मौका हुआ करता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते बाबरकत से मस्जिद की किबले वाली दीवार की तरफ इशारा फरमाया, और इशारा फरमा करके ये फरमाया कि इस वक्त जब के मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा था मुझको जन्नत और जहन्नम दिखलाई गई, अल्लाह की तरफ से दौरान नमाज मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई गई। اور یہ تفصیلی ایک روایت کے اندر ہے کہ گرہن کی نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کا نظارہ کرایا گیا تھا. دونوں کے دونوں ممثل تھی قبلے کی اس دیوار کے اوپر, جنت بھی قبلے کی دیوار پر آ گئی اور جہنم بھی قبلے کی دیوار کے اوپر آ گئی. لیکن کیسی دیکھی حضور نے, فلم اراک الیوم فی الخیر والشر, آج کی طرح بھلائی اور برائی میں کبھی میں نے نہیں دیکھا, آج کی طرح بھلائی اور برائی میں کبھی نہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی اور عمدہ چیز انسان دیکھ سکتا ہے اس میں سب سے اچھی دیکھنے کی چیز جنت ہے جو آج مجھے دکھائی گئی, سب سے زیادہ اچھی چیز آج میرے سامنے جنت کی شکل میں آئی. اور جو بھی دنیا کے اندر بری سے بری چیز دیکھی جا سکتی ہے اس سے زیادہ بری چیز میں نے آج جہنم دیکھی. تو گویا کہ دنیا میں سب سے اچھی مرئی چیز جنت, یعنی اچھی سے اچھی چیز سے بھی زیادہ اچھی جنت اور بری سے بری چیز سے بھی زیادہ بری جہنم آج مجھے دکھائی گئی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو عرضها كعرض السماء والارض, وہ کیسے مسجد نبوی کی ایک دیوار پر آ گئی اور بھی صرف قبلے والی دیوار کے اوپر؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جائے گا کہ جب کوئی چیز ممثل ہو کر کے آتی ہے تو بڑی چیز بھی چھوٹی چیز کے ذریعے نظر آ جاتی ہے. جیسے کہ چھوٹے آئینے میں بڑے آدمی کی شکل, اب اتنا سا چھوٹا سا آئینہ جو آپ لوگ جیب میں رکھتے ہو اس میں آپ کا اتنا بڑا منہ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ حالانکہ وہ آئینے سے کئی گنا بڑا آپ کا وجہ مبارک ہے, لیکن پھر بھی چھوٹے سے آئینے کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے. تو جو چیز ممثل ہو اس کے لیے سامنے دیوار اتنی بڑی ہونا کوئی ضروری نہیں. ایک جواب یہ, نمبر دو. دوسرا جواب, دیوار سے مراد ہے دیوار والی جانب, عین دیوار پر نظر آیا ایسا نہیں, جس جانب کے اندر دیوار ہے اس قبلے والی جانب میں مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی. گویا کہ یہ عالم دنیا کا اس کی جانب قبلہ, جنت جہنم کا وجود عالم ثانی آخرت وہاں, اور وہ اس جہت سے مجھے وہاں کی چیز اللہ تعالیٰ نے دکھلا دی, اس گوشے سے مجھے اللہ نے دکھلا دی. نمبر تین, روحانی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے, اور روحانی آنکھ سے دیکھنے کے اندر بڑی چیز بھی آدمی چھوٹے مقام پر دیکھ پاتا ہے. جیسے کہ خواب کے اندر آدمی دیکھے کہ آج تو میں دلی پہنچ گیا اور لال قلعہ دیکھ رہا تھا, تو دوسرے نے کہا تیرا دماغ پھٹ نہیں گیا؟ اس لیے کہ تیرا دماغ اتنا چھوٹا نہ, لال قلعہ کتنا بڑا, اور خواب میں دیکھا تو دماغ پھٹ جانا چاہیے, اکا قلعہ اندر آئے تو. چلو,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب بدء الخلق وذکر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام.
ہاں, یہ باب مخلوق کی شروعات کے بیان کے اندر, جہاں کب سے شروع ہوا, عالم کب سے دنیا وجود میں آیا, اس کی تاریخ, اس کی ہسٹری, وہ جو ہے اس باب کے اندر ذکر کریں گے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کائنات کا وجود حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کے اندر سب سے اول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ کے احکام انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے دنیا میں آئے, تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کا شرعی نظام اور دنیا کی صلاح اور خوبی حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اول انسان اول نبی بھی تھے. ان سب مصلحتوں کے پیش نظر خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بدخل الخلق کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کو بیان فرمایا کہ کائنات کا رنگ نبیوں کی برکت سے, لہذا مخلوق کی شروعات بیان کریں گے تو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی سن لو. یہ ہیں پیچھے ایک روایت کے ذیل میں بتلایا گیا تھا دنیا میں اول چیز کون سی پیدا ہوئی, تو کہا پانی. اول چیز پانی, پھر اس پانی کو اللہ تعالی نے کبھی ہوا میں بدلا, کبھی جو ہے بادلوں کی شکل میں بدلا, کبھی آگ کی شکل کے اندر بدلا, اس طرح الگ 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 چیزیں جو ہے پیدا ہوئی. لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس لوح محفوظ میں قلم تقدیر کے ذریعے قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی ہے وہ سب اللہ تعالی نے لکھوا دی. پھر اللہ تعالی نے عرش پیدا کیا, کرسی پیدا کی, آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا, پھر ذوی العقول مخلوقات میں پہلے فرشتوں کو, پھر جنات کو, پھر اخیر میں انسان کو پیدا فرمایا. اس طرح کائنات کی ابتدا ہوئی. دیکھو اس کے ذریعے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ دنیا پہلے نہیں تھی اللہ نے بنائی, اور جی چیز نہ ہو اور بنے اسی کو تو حادث کہا جاتا ہے. حادث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز پہلے نہ ہو پھر وجود میں آئے. آپ نے منطق میں یہ اصطلاح پڑھی ہے حادث کی, العالم حادث وکل حادث متغیر, نتیجہ نکلا العالم متغیر بالحوادث, اس طرح کی باتیں. تو عالم کے حادث ہونے کے اوپر سب لوگ متفق ہے. چلو
وروي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم, قالوا بشرتنا فأعطنا, فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل الأمن إذ لم يقبلها بنو تميم, قالوا قبلنا, جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان, قال كان الله ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الماء, ثم خلق السماوات والأرض, وكتب في الذكر كل شيء, ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت, فانطلقت أطلبها, وأيم الله لو وددت أنها قد ذهبت ولم أقم. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ لے کر گھر سے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے باہر اونٹ باندھا, پھر آ کے مجلس کے اندر بیٹھے حضور کی مجلس مبارک سننے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور اتنے میں بنی تمیم کے لوگ آ گئے, ایک قافلہ آیا بنی تمیم کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری کو قبول کر لو. خوشخبری یعنی جنت کی خوشخبری سن لو, قبول کر لو, اور دین کے اندر سعادت مندی ہو ایسی خوشخبری قبول کر لو. شریعت اور عقائد کو سیکھ کر کے دین کی سعادت مندی کی خوشخبری قبول کر لو. کیا مطلب؟ میں تم کو کچھ دین کی باتیں سکھلا دیتا ہوں, وہ دین کی بات سیکھو، عمل کرو، دوسروں کو پہنچاؤ گے تو تم سعادت مند بن جاؤ گے. اسی لیے میں جو خوشخبری دے رہا ہوں وہ تم لوگ سن لو. دیکھو آپ کوئی اہم واقعہ نصیحت کا یا کوئی اہم بات دین کی سنانا چاہتے تھے، اتنے میں کوئی مہمان آ گیا تو آپ کہیں گے نا بہت صحیح موقع پہ آئے، میں آپ کو یہاں ایک اہم بات سنانے جا رہا تھا اور آپ آ گئے، آپ کا بھی کام بن جائے گا دین کا. اس طرح کا یہ جملہ ہے. اب یہ بنی تمیم کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، یہ آئے تھے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے، کھانا پینا مال کوئی ضرورت تھی اس لیے آئے تھے. تو انہوں نے حضور کی اس خوشخبری کے جواب میں کیا کہا؟ بشرتنا فاتنا، آپ نے ہم کو خوشخبری تو دے دی لیکن کچھ دنیا کا بھی دو. فاتنا، دنیا کا بھی کچھ دو. علم تو بہت مل رہا ہے لیکن روٹی بوٹی کی بھی کچھ فکر کرو. یہ ہے فاتنا کا مطلب، آپ نے بشارت سنائی لیکن کچھ ہم کو دنیا کا بھی دو. تو گویا کہ وہ لوگ دنیاوی ضروریات کی طلب لے کے آئے تھے اور اس وقت ان کی نظر کے اندر وہی چیز قابل ترجیح تھی، اسی لیے انہوں نے وہ دینی سعادت کو غنیمت نہیں سمجھا اور حضور جو دینی سعادت دے رہے تھے اس کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگے کچھ دنیا کا دو ہم کو، تو ابھی تو اس کی ضرورت ہے ہم کو. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سعادت سے محروم رکھا جب ان میں طلب ہی نہیں تھی. ان کو جب دین آخرت کی سعادت کی باتیں سنانے گئے تو ان کے سامنے تو بس دنیا، اسی لیے حضور نے ان کو دین کی سعادت مندی عنایت نہیں فرمائی. اتنے میں یمن کے کچھ لوگ آ گئے، بنو اشعر کے لوگ آئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگ آ گئے اتنے کے اندر، اور وہ تقریباً 50 کے اوپر کچھ افراد تھے یمن سے ہجرت کر کے باقاعدہ جو ہے یہ لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جیسے یہ وفد پہنچا تو حضور نے ان کو فرمایا، اے یمن والو تم خوشخبری قبول کر لو. یہ تمیم والوں کو میں نے پیش کی، انہوں نے منع کیا، تو اب تم خوشخبری قبول کر لو، لو سعادت دین سعادت دارین لے لو. اذ لم یقبلها بنو تمیم، بنو تمیم نے فانی دنیا کو اہم سمجھا اور دینی بشارت کو قبول نہیں کیا. یہ ہے ناراضگی کا اظہار، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. بہت سے طلبہ بھی ایسا کرتے ہیں، کس مدرسے میں کھانا اچھا ملے گا، کہاں بورڈنگ بہت اچھی ہے، کہاں وظیفہ بہت ملے گا، کہاں چھٹی آزادی اور آوارگی بہت ہے، کہاں پابندیاں اور سختیاں بالکل نہیں ہیں. ایسے مدرسے میں اپنے تو جاوے، جہاں جو ہے جہاں پڑھے وہیں سونے کا، جہاں کھاوے وہاں سونے کا، نہ سختی بھی بہت، مہینے میں ایک ہی مرتبہ چھٹی، نہ ٹال ہونے کا، نہ سفید کپڑے پہننے کے. تو ایسے مدرسے میں تو اب بہت جواب نہیں ہوں، کہیں داخلہ نہیں ہوئے تو چھلے سوچیں گے ہوں. اس طریقے سے یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین کے اوپر، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی میری علمی ترقی کہاں ہے، میری اسلامی تربیت کہاں ہوگی، مجھے صحیح اخلاق کہاں سیکھنے کو ملیں گے، یہ لوگ نہیں دیکھتے. قالوا قبلنا، تو بنو تمیم کی تو لاٹری لگ گئی، ارے بنو اہل یمن اشعرین کی، انہوں نے کہا ہم نے قبول کر لیا، وہ سر آپ جو ہم کو سعادت دین دے رہے ہیں قبول. جینا کا، ہم تو آئے ہی تھے کہ دین کی صحیح سمجھ ہم آپ سے حاصل کریں. دین کی طلب لے کر کے تو ہم آئے تھے، صحیح طلب پر آئے تو مل گیا، حالانکہ ان کے لیے نہیں تھا، پہلے بنو تمیم کے لیے پیش کیا گیا تھا، لیکن صحیح طلب لے کے آئے تو مل گئی نعمت ان لوگوں کو. گویا کہ تقدیر میں ان کے لیے تھا، ظاہر میں ان کے لیے نہیں تھا، لیکن تقدیر غالب آ گئی. تو انہوں نے وہ بشارت قبول کر لی. کہتے ہیں کہ یہی برکت ہے کہ اسی قبیلے بنو اشعر کے اندر اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. اسی سے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کا ایک فرقہ اشاعرہ پیدا ہوا جو ہے. تو وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ, اور ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز کون سی وجود میں آئی, یعنی کائنات کے وجود سے قبل اور مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کون سی چیز تھی. ان اول هذا الامر ما كان, جب ابھی دنیا نہیں تھی, کائنات نہیں تھی, مخلوق نہیں تھی, تو اس وقت کیا چیز تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, کان اللہ ولم یکن شیء قبلا, اکیلے اللہ تعالی تھے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اکیلے اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کبھی عدم نہیں آیا, عدم کبھی نہیں آیا, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, کبھی فنا عدم اللہ پر تعریف نہیں ہوا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا, اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا تو اس کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات نے بہت اچھا مطلب کیا کہ تطبیق اچھی ہو جائے, کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی دونوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا. عرش الہی اور پانی دونوں کی ایک ساتھ تخلیق ہوئی. دوسری بات سمجھو, یہاں پانی سے مراد ہے سمندر, ندی, دریا, تالاب, کنوؤں کا پانی مراد نہیں ہے. یہ ایک خاص قسم کا پانی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے اس کے سمندر ہے, وہ پانی مراد ہے, مائع خصوصی, مائع عمومی مراد نہیں ہے. تو اس پہلی توجیہ کے مطابق مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کا عرش تخت کے, اللہ کا عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. بلکہ مطلب کیا ہے, دونوں مخلوق کو اللہ تعالی نے ایک ساتھ پیدا فرمایا. نمبر دو, بعض حضرات نے ظاہر پر محمول کیا ہے کہ عرش پانی کے اوپر تھا, پانی ہوا کے اوپر تھا اور ہوا اللہ کی قدرت قدرت سے معلق تھی. ہوا فضا, اس کے اوپر جو ہے پانی اور پانی کے اوپر اللہ تعالی کا عرش. نمبر تین, اسی پانی کے اوپر اللہ تعالی نے ایک موج پیدا فرمائی اور اس موج کے اندر جو بلبلا تیار ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے اول زمین کعبۃ اللہ کی پیدا فرمائی. پھر اس پانی کے اندر اضطراب پیدا ہوا, اس سے بخارات نکلے یعنی کہ وراڑ نکلی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا. ثم خلق السماوات والارض, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا. دیکھو اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرآن میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے جس سے تمام آیت اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پیدا فرمایا لیکن زمین کو اس شکل میں نہیں بنایا جس شکل میں ابھی ہے. پھر اللہ نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا لیکن اس شکل میں نہیں جس شکل میں اس وقت پر آسمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمین کا مادہ تھا اس کے ذریعے زمین کو ٹھیک ٹھاک درست بنایا اور پھر آسمان کے مادے سے آسمان کو ٹھیک ٹھاک اور درست بنایا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی جامع بات ارشاد فرمائی. گویا کہ مشیت الہی کا مظہر پانی ہے, وقتب فی الذکر کل شیء، ذکر سے مراد لوح محفوظ، پھر اللہ اور لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو، ہر چیز کا مطلب قیامت تک کی تمام تقدیر. اب حضور اتنا اچھا بیان فرما رہے تھے، اتنی اچھی باتیں حضور کی بیان ہو رہی تھی، اور اول کون پیدا ہوا، کیا پیدا ہوا، اس کی پوری تاریخ یمن والوں کو حضور سنا رہے تھے. اتنے میں یہ حضرت کہتے ہیں، صحابی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی آیا اور آ کر کے کیا کہہ رہا ہے، عمران تمہاری اونٹنی کو پکڑو، وہ بھاگ گئی. لے باہر اونٹنی وہ باندھ کے آئے تھے نا حضور کی مجلس میں آنے سے پہلے، تو وہ چھوٹ کے بھاگی، تو وہ کہنے آئے عمران تمہاری اونٹنی بھاگی، جاؤ پکڑو. تو کہا میں اٹھ کے باہر نکل گیا، اطلبوہا، اس کو تلاش کرنے کے لیے. پھر حضرت عمران کیا کہہ رہے معلوم، اللہ پاک کی قسم میری یہ چاہت تھی کہ وہ اونٹنی بھاگ جاتی تو بھاگ جاتی، لیکن میں حضور کی مجلس سے کھڑا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کہ آگے تقدیر کے بارے میں، دنیا کی قدیم تاریخ کے بارے میں میں ساری باتیں حضور سے سنتا، لیکن میں اٹھ کے چلا گیا، اس لیے آگے والی بات سننے سے محروم رہ گیا. یہ حضرات صحابہ کرام کا طلب علم کا جذبہ تھا کہ اونٹنی کی چوری ہو جاوے تو ہو جانے دو، لیکن حضور کی مجلس اقدس سے ہم محروم نہ ہوئے. آج تو معمولی بات پر طلبہ غیر حاضری کر مارتے ہیں مدرسے میں. چلو.
وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسي ومن نسي. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت عمر رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، یعنی بیان کرنے کے لیے ایک موقع پر کھڑے ہوئے، اور ہم کو خبر دی مخلوق کی شروعات کے بارے میں کہ اس دنیا کی شروعات کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پانی اور عرش کو پیدا کیا، پھر جو ہے کرسی پیدا فرمائی، لوح و قلم پیدا کیا، فرشتے جنات انسان پیدا کیے، اس سے پہلے آسمان زمین پیدا کیا. پوری تاریخ ہم کو حضور نے سنائی، شروع سے لے کر کہاں تک، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنے جنت کے گھروں میں جائیں گے وہاں تک پوری بات سنا دی. البدایہ والنہایہ حضور نے ہم کو سنا دیا، اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے وہاں تک کی ساری بات سنا دی. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، جس نے اس مجلس کی باتوں کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی ایک ہی مجلس میں حضور نے اتنی ساری باتیں بیان فرمائی کہ بہت سوں کو وہ باتیں یاد رہی نے، بہت سے لوگ وہ باتیں بھول گئے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بیان کی جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو انسان جو ہے کوئی بات یاد رہ جاتی ہے، کوئی بھول جاتا ہے، اور بعض ذہین لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرح، وہ ماشاءاللہ لفظ بلفظ یاد کر لیتے ہیں. چلو.
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. متفق عليه.
دیکھو کوئی حکومت اور سرکار بنتی ہے نا، تو ان سرکار اور حکومت کی کوئی اہم پالیسی ہوتی ہے، مینیفیسٹو اس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، جس کی بنیاد کے اوپر وہ پوری حکومت چلتی ہے. اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے الیکشن کے وقت جو وعدے کیے تھے اس بنیاد پر وہ چلتے ہیں، چاہے برائے نام ہی صحیح. تو اس طریقے کا حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بادشاہ اور اللہ کی سب سے بڑی حکومت، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کا مینیفیسٹو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے، وہ اس حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھی یعنی لوح محفوظ میں سب چیزوں کی تقدیر لکھ دی، یا یہ کہ قیامت تک ہونے والی چیزوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے. معلوم ہوا کہ تقدیر پہلے لکھی گئی, بعد میں مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا, اور ظاہر بات ہے کہ عرش الہی پر جو چیز لکھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوق کے لیے سب سے اہم بات ہے. کہ بھائی راجہ کے محل پر یہ لکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے, گویا کہ یہ سب مخلوق کے لیے ہیں. وہاں استنبول کے اندر جو قصر خلافہ ہے کہ جس کے اندر عثمانی خلفاء بیٹھا کرتے تھے, حکومت چلا دے تھے, اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلطان ذل اللہ فی الارض یاوی الیہ کل مظلوم, کہ بادشاہ اللہ کی خلیفہ اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر, ہر مظلوم یہاں پناہ لینے کے لیے آ سکتا ہے. تو یہ عمراء اور حکماء کا جو ہے ایک اعلان ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عرش پر کیا لکھا, میری رحمت میرے غصے کے اوپر آگے بڑی ہوئی ہے, میری رحمت میرے غضب اور غصے کے اوپر آگے بڑی ہوئی ہے, یعنی میری رحمت کا ظہور زیادہ ہوگا, میری رحمت کے آثار زیادہ ظاہر ہوں گے, میری رحمت زیادہ پھیلے گی مخلوق کے اوپر میرے غضب اور غصے کے مقابلے میں. اور قرآن میں ایک آیت اس کی طرف ہے, عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء, میرا عذاب تو میں جس کو چاہوں گا اسی کو پہنچاؤں گا, باقی رحمت سب کے لیے. کیسی عجیب بات کہ عذاب مشیت سے اللہ جس کو چاہیں گے اس کو عذاب, باقی رحمت کے لیے تو عام کہ ہر ایک کو رحمت ہے. اب دیکھو یہ رحمت ہی ہے کہ ہر ایک کو بارش ملتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ یوں فیصلہ کرے میری عبادت کرو تو بارش, میری عبادت کرو تو ہی ہوا ملے گی آکسیجن ملے گا, میری عبادت کرو تو ہی کھانا پینا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا, تو کتنی مشکلی ہو جاتی. لیکن اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے, ہوا بارش پانی غذا زندگی سانس, کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے. اور نافرمان فرما بردار بلکہ غدار لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں فرما برداروں کے مقابلے کے اندر. یہ ہیں ان رحمتی سبقت غضبی, اور یہی چیز اللہ کے یہاں عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے, عرش کے اوپر لکھی ہوئی یہ بات ہے. باقی لوہے محفوظ کے اندر کیا لکھا وہ کسی مخلوق